بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم، معذرتیں کریں گے تم سے. اعتذار، جھوٹے بہانے بنانا، عذر تراشنا. عذر پیش کریں گے طرف تمہارے. اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے واپس جاؤ گے ان کی طرف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ منافقین آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. یعتذرون، وہ عذر کریں گے. وہ کون ہے یہاں؟ منافق. بہانے کریں گے. الیکم، تمہاری طرف. تم کون؟ مسلمان. اذا، جب. رجع تم، لوٹو گے تم. کہاں سے؟ تبوک سے. الیہم، ان کی طرف، یعنی مدینہ میں. کیا بہانے؟ کہ ہمیں بڑی مشکلات تھیں، اس وجہ سے ہم تمہارے ساتھ جہاد کے لیے نہ جا سکے. یعنی اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے بہانے پیش کریں گے. قل، آپ کہہ دیجئے، لا تعتذروا، مت عذر کرو، مت بہانے کرو. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات. نؤمن لکم، ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے، یعنی اعتبار نہ کریں گے، تمہاری بات پر اعتماد نہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقیناً آگاہ کر دیا ہم کو اللہ نے تمہارے حالات میں سے، تمہاری خبروں میں سے. تمہاری اصل حقیقت اللہ نے ہم پر کھول دی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جانتے تھے. اگر وہ خود غیب جانتے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات کی خبر دی ہے. وہ کہتے کہ میں تمہارے دلوں کا حال ویسے ہی جانتا ہوں. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور انقریب دیکھے گا اللہ عمل تمہارا. اللہ تمہارا عمل دیکھے گا. یعنی بہانے بنانے کی بجائے عمل کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں جھوٹی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. انسان دوسروں سے چھپا سکتا ہے، بہانے بنا سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اللہ کے ہاں باتوں کی نہیں، عمل کی قدر و قیمت ہے. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، یعنی تمہارا عمل دیکھے گا. ہمیں باتوں سے مطمئن نہ کرو، عمل کر کے دکھاؤ. ثم تردون، پھر تم پھیرے جاؤ گے. الى عالم الغیب والشہادہ، طرف جاننے والے غیب اور حاضر کے. یہ صرف اللہ کی خوبی ہے کہ وہ بیک وقت غیب اور حاضر، غیب اور شہادت دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے. اس کے سوا کسی اور میں یہ طاقت نہیں. ہم صرف اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے ادھر دیکھ سکتے ہیں، دوسری پار نہیں دیکھ سکتے. ہم کسی بھی انسان کی صرف ظاہری شکل و صورت دیکھ سکتے ہیں، اس کے دل کا حال نہیں جانتے. لیکن یہ صرف اللہ رب العزت کا کمال ہے کہ وہ دونوں حیثیتوں کو دیکھتا ہے. یہی کہہ دینا کیا کافی نہیں تھا کہ پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ قیامت کے دن تمہیں اس کی طرف واپس جانا ہے؟ کیا صرف اتنا کہنا کافی نہ تھا؟ بات کہنے کی حد تک تو یہ بھی کافی تھا، لیکن احساس دلایا گیا کہ تم اس رب کو دھوکہ دے رہے ہو جو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتائے گا تم کو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ یعنی اس رب کی طرف واپسی کوئی معمولی چیز نہیں، وہ تمہارے اعمال کھول کھول کر رکھ دے گا۔ کوئی بھی شخص جو اس آیت کی روح سمجھ لے اور واقعی شعور کے ساتھ، پھر اس کے اندر منافقت باقی نہیں رہ سکتی۔ پہلے سپارے میں آپ نے پڑھا تھا نا منافقین کی صفات میں سے، دو دفعہ آیا ہے لا یشعرون اور وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، سنس سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ایک اور چیز کیا تھی، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، نہ جانتے ہیں نہ شعور رکھتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ تو بے حسی، دین کے بارے میں بے حس ہونا، یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے۔ اس بات کا احساس نہ رکھنا کہ اللہ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے اور پھر وہ ہم کو بتائے گا اور ہمارے سامنے لائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے۔ پہلے کیا ہے، يَعْتَذِرُونَ، جھوٹے بہانے کریں گے، یہاں کیا ہے، سَيَحْلِفُونَ، قسمیں کھائیں گے۔ یہ قسمیں کھانے کی ضرورت ان کو کیوں پیش آئی؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی قسموں کا بھی اعتبار نہیں کرنا، ان کی قسموں کو بھی نہیں ماننا، کیونکہ پھر یاد کریں منافقین کی صفات میں سے کیا تھا، یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اِذَن مُقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم پلٹ کر ان کی طرف جاؤ گے، جب تم ان کی طرف لوٹو گے، کس لیے قسمیں کھائیں گے؟ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض برتو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اعراض برت ہی لو، ان سے منہ موڑ لو، ان سے بے رخی کرو، ان سے منہ پھیرو۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے منافقین کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنے کو کہا گیا، فاعف عنہم، معاف کر دو، لیکن اب کیا کہا گیا، بے رخی برتو، اعراض برتو، صرف نظر کرو، اگنور کرو۔ کیوں؟ انہم رجس، کیونکہ وہ گندگی ہیں، ناپاکی ہیں، وہ توجہ کے قابل ہی نہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر ناپاک چیز، ہر گندی چیز، ہر ردی اور بیکار چیز کہاں پھینکی جاتی ہے؟ کہاں پھینکتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں، اور پھر وہاں سے جلا دی جاتی، ختم کر دی جاتی، ڈسٹرائے کر دی جاتی۔ تو یہ لوگ اپنی بد اعمالیوں اور ان میں سے سب سے اوپر منافقت، اپنی اس منافقت کی وجہ سے کہ سامنے کچھ، منہ پہ کچھ، دل میں کچھ، ظاہر عمل کچھ، چھپ کر کچھ، اس کی وجہ سے کیا ہے اللہ کے نزدیک، رجس، گندگی، جسے جلا کر ہی پاک کیا جا سکتا ہے۔ جزاء، بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ تھے کمائی کرتے، اپنے کیے کمائی کی بدولت۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تم کو راضی کرنے کے لیے، تم کو منانے کے لیے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلا سٹیپ کیا ہے، بہانے کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے، توجہ نہیں دینی۔ پھر یہ کیا کریں گے، توجہ حاصل کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے۔ لیکن آپ سے کیا کہا گیا کہ آپ نے پھر بھی توجہ نہیں کرنی، اب پھر راضی کرنے کی کوشش کریں گے، منانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم لوگ ان سے راضی بھی ہو جاؤ، ان منافقوں سے تم راضی بھی ہو جاؤ، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ انسانوں کو تو اپنی منافقت سے راضی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کسی منافق سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان انسانوں کی نظر میں کتنا بھی معصوم اور کتنا نیک اور شریف اور ایماندار نظر آئے، لیکن اگر اصل میں اس کے اندر تبدیلی نہیں، اندر سے وہ درست نہیں، اس کے اندر اخلاص نہیں، تو پھر اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس فرق کو مٹانا پڑے گا۔ اس کے بعد بدوی عربوں کی کچھ بات کی گئی، اس سے پہلے شہر کے رہنے والے منافقوں کی بات تھی، اب اگلی آیت 97 میں بدوی عربوں کی بات ہے۔ عرب، بدوی عربوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے آس پاس کے گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے۔ یہ لوگ پہلے تو اسلام کی طاقت کو دیکھ کر مروب ہوئے، پھر آپس کی جنگوں کو دیکھ کر وقت دیکھتے رہے کہ کب کس کا پلہ بھاری ہو تو ہم اس کے ساتھ جا ملیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو بھی جنگیں ہوئی مدینہ والوں کے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان یا دیگر قبائل کے درمیان ہوئی، یہ عام طور پر ادھر ادھر اپنے کھیتوں میں اپنے جانوروں میں مشغول رہے۔ تو ابتدا میں اسلام سے کچھ مروب ہوئے، پھر جب مسلمانوں اور کافروں کی باہم جنگیں ہوئی تو اس میں تھوڑے سے یہ بھاپتے رہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کون زیادہ بڑی طاقت بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جا ملے۔ جب اسلام کا زور دیکھا تو اسی میں مصلحت دیکھی کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو قربانی والا دین اختیار کیے ہوئے تھے، ان کی اکثریت صرف مفاد والا دین چاہتی تھی، اور دین سے لا علم ہونے کی بنا پر یہ کفر اور منافقت میں بہت پکے تھے۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدوی عرب کفر اور منافقت میں زیادہ شدید ہیں، زیادہ پکے ہیں، واجدر اور زیادہ قریب ہیں، اجدر جیم دال رے جدرتم سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، واجدر اور زیادہ قریب ہیں، زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلمو حدودا کہ نہ جانے حدود کو، ما انزل اللہ علی رسول جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہی۔ مراد اس سے کیا ہے، مفہوم اس کا کیا ہے، کہ بدوی عرب دین کی حدود سے لا علمی کی وجہ سے اپنے کفر اور منافقت میں زیادہ شدید ہیں۔ بات یہ ہے کہ شہری ماحول کی بنسبت دیہات کا ماحول، گاؤں کا ماحول ویسے بھی انسانوں کو سخت مزاج بنا دیتا ہے۔ جو لوگ شہر کے اندر رہتے ہیں ان کے اندر ایک خاص نفاست، لچک، نرمی، پولائٹنس ہوتی ہے، لیکن جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کے اندر سختی ہوتی ہے، درشتگی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں بھی، ان کی ڈیل ڈول میں بھی، ان کے طور طریقوں میں بھی، جو واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. اور وہاں کی زندگی کا کچھ تقاضا بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ماحول سخت ہوتا ہے اور سخت ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت جان ہونے کی ضرورت ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جائے گا، یعنی جو گاؤں میں رہے گا وہ سخت مزاج ہو جائے گا. شہر کے اندر علمی ماحول ہوتا ہے، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، علم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دیہات کے لوگوں کو یہ مواقع حاصل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے اندر گہرا شعور نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ شعور نہیں ہوتا تو دین کی نزاکت اور دین کے مقاصد کو سمجھنے میں بھی مشکل ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پڑھے لکھے انسان سے بات کر کے اس کو بات سمجھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جو بالکل ان پڑھ ہو. اس کے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ مشکل سے مانتا ہے. تو یہاں اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دیہات میں رہتے ہیں اس لیے زیادہ قریب ہے یہ بات کہ یہ اللہ کی حدود کو نہ جانے، ان کے پاس جاننے کے مواقع نہیں ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی ہر بات کو جانتا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ رحیم بھی ہے. کیونکہ آخری آیت جو ہے 99 اس کانٹیکسٹ کی، اس میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے. اسی لیے ان لوگوں کے لیے رعایتیں بھی زیادہ ہیں، ان کا حساب بھی کم ہے. جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں اس کا حساب بھی زیادہ ہے، اور جس کے پاس نعمتیں کم ہیں اس کا حساب بھی کم ہے. اسی لیے فرمایا وَمِنَ الْآرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ، اور بدوی عربوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ لیتے ہیں، مَا يُنفِقُ، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن، جرمانہ، وہ اللہ کے دین کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اپنے لیے ایک جرمانہ سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسی آفت آئے کہ یہ سب ختم ہو جائیں. دوائر دائرہ سے ہے، دور اس کا روٹ ہے، دال واورے، دور. دور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھومنا، پھرنا. اور دائرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سرکل، جس کو کہتے ہیں. تو دوائر کو مصیبت، یا دائرہ کو مصیبت کیوں کہا؟ کہ وہ انسان کو گھیر لیتی ہے، اپنی گردش میں لے لیتی، اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ایک بھنور ہوتا ہے. تو یہ تمہارے بارے میں دائروں کا انتظار کرتے ہیں. اچھا، جیسے ٹارنیڈو ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے دائرہ ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی سرکل ہی ہوتا ہے. کس طرح جس وقت ایسے طوفان آتے ہیں تو جو چیز ان کی زد میں آ جائے اس دائرے کی، اس کو لے اڑتے ہیں، جس چیز کو بھی ہٹ کر دیں. تو اسی طرح پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا جسے بھنور ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے ایک طرح سے؟ اچھا، آپ نے دیکھا حصار باندھتے ہیں جیسے. تو دائرہ، سرکل، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر جو چیز آ جائے، مثلا جیسے پہیہ گھومتا ہے، میں کہ اس کے اندر جو چیز آ گئی وہ گھوم گئی، ساتھ ہی چل پڑی. یہ میں صرف یہاں دائرہ سے مصیبت کے معنی کو ریلیٹ کر رہی ہوں. فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر ہے بری آزمائش. یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں پہ آزمائش ہے، یہ تو خود آزمائش کا شکار ہے کہ یہ دین کی سمجھ سے دور ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ دائرۃ السوء کس کو کہہ رہے ہیں؟ بری گردش. بری گردش کیا ہے؟ بدقسمتی. مراد اس سے بدقسمتی. ان کی اپنی قسمت پھوٹی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کی بدقسمتی کا انتظار کرتے ہیں، ان کی اپنی قسمت پھوٹی ہوئی. کیا کیا قسمت پھوٹی ہوئی تھی ان کی؟ دین کی سمجھ نہیں تھی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. ومن الاعراب، اور بدویوں میں سے کون ہے؟ ایسے بھی ہیں. من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی سب ایک جیسے نہیں. ویتخذ ما ینفق قربات عند اللہ، اور وہ سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک قربت پانے کا ذریعہ، وصلوات الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سبب سمجھتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہاں کہاں آ گئیں؟ خرچ کرنے پر آپ کی دعائیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے اور ان کے لیے دعائیں خیر کیجئے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسی کوئی چیز وصول کرتے تو دعا دیا کرتے تھے. اور آپ کی پیروی میں جو بھی شخص مسلمانوں کے مالی معاملات کا ذمہ دار ہو، مثلا جو شخص زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات جمع کر رہا ہے، اس کے پاس بھی جب کوئی ایسی چیز لے کر آئے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ کہ وہ دینے والے کو دعا دے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی، مراد اس سے کیا ہے؟ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ. ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی وہ مال خرچ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے، غور کیجئے، آراب کے بارے میں جو ساری بات ہوئی ہے، یہ تین آیتیں جو ہیں یہ آراب کے بارے میں ہیں، دیہات میں رہنے والوں کے بارے میں، دیہاتی لوگوں سے متعلق ہیں، اگرچہ خاص کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن اس سے ہمیں ان کی زندگی، ان کی لائبلٹیز، ذمہ داریوں، رسپانسبلٹیز اور ان کے دین سے تعلق کا جو حصہ ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ پہلی چیز کیا کہی گئی ہے ان کے بارے میں؟ پہلے تو ان کی حالت بتائی گئی کہ ان کے اندر کفر اور نفاق بڑا سخت ہے. پھر اس کی وجہ بتائی گئی کہ علم نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد ان کی کمزوری بتائی گئی ہے کہ یہ ناسمجھی کی وجہ سے دین کے رستے میں خرچ کرنے کو اپنے لیے جرمانہ سمجھتے ہیں. مغرم، مغرم کا لفظ غین رے میم سے ہے، غرم سے. غرم کہتے ہیں تاوان، جرمانہ، جو نہایت ناگواری سے خرچ کیا جانے والا مال، ناگواری سے خرچ کیا جانے والا مال، مصیبت سمجھ کے انسان دے. ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے وقت مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. ہم سب اپنا بھی ذرا جائزہ لیں، اپنی دنیا پہ جب ہمیں خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنی خوشی سے کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں جب ہم کو خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے اپنے لیے ایک جرمانہ تو نہیں سمجھتے؟ ایک خامخواہ کا خرچ ہم پر پڑ گیا، ایک بے وجہ کا بوجھ پڑ گیا. یاد رکھیں، دین کی خاطر کوئی روپیہ جو آپ اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں، مثلا ایک کتاب خریدنے میں، مثلا یہاں تک پہنچنے میں، یونیفارم میں، ایک پین خریدنے میں، ایک ہائی لائٹر خریدنے میں، کچھ بھی جو خرچ کریں جو آپ کے اس دین کے کام کو سمجھنے میں صرف آپ کی اپنی ذات پہ خرچ ہو رہا ہے یا آپ کے بچے پہ خرچ ہو رہا ہے، اس سب کو کبھی اپنے لیے جرمانہ نہ سمجھے، غرم نہ سمجھے. غرم کون سا مال ہوتا ہے؟ مصیبت کے مارے جو خرچ کیا جائے. وہ سب کیا ہے؟ صدقہ. اور صدقہ بھی کون سا؟ جاریہ. اسی طرح اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اس کاز اور اس مشن کو سپورٹ کرنے میں کوئی بھی روپیہ جو خرچ کریں اس کو بھی اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں. کیونکہ جو کچھ ہم کھا لیتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، جو پہن لیتے ہیں پٹ جاتا ہے، جو اور جو کچھ بنا رہے ہیں وہ سب یہی رہ جائے گا، لیکن دین کے لیے جو کچھ ہم خرچ کر کے جائیں گے وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. ایک کتاب کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا ایک سوٹ کی عمر؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بعض اوقات نانا، دادا یا والدین کے زندگی کی کتابیں اب تک آپ کے پاس ہوں گی یا موجود ہوتی ہیں گھر میں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ نہ ہو ان سے پڑھنا، لیکن جب دین کی سمجھ آنے لگتی ہے تو ساری کتابیں بہت قیمتی لگنے لگتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے اپنے والد کی لائبریری صاف کرنے کی ذمہ داری ملتی تھی، مجھے بہت مشکل کام لگتا تھا اور ایک ایک کتاب کو دیکھ کے میں پوچھتی تھی کہ کیا نام لکھے ہوئے ہیں ان کا, کچھ حقیقت انفاق اور پتہ نہیں ایسے ایسے عجیب و غریب نام, کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن بہت عزت احترام سے بظاہر اس لیے ان کو اٹھاتے رکھتے تھے, ایک تو یہ کہ دینی کتابیں ہیں اور دوسرا یہ کہ والد کا کام ہے تو اس کو عزت اور احترام دے کے ہی کرنا ہے. لیکن ان سے تعلق دور کا بھی نہیں تھا. یہ چھوٹے ہونے کی بات ہے, جب لاشعوری کی عمر تھی, بے سمجھی. اور جو جو دین کی سمجھ آتی گئی ان سب چیزوں سے عزیز کوئی چیز نہ رہی. پھر صرف یہی ہوتا تھا کہ جب جائیں تو صرف لائبریری میں جائیں, اور یہاں سے کون سی کتاب ایسی ہے کہ جو خوشامد کر کے ہم کو مل سکتی. تو اب دیکھیں کہ ایک کتاب یا کوئی بھی ایسی ایک چیز ایک لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی, کم از کم ایک سے دو جنریشن ضرور استعمال کر لیتی. جو آپ کی کتابیں وہ آپ کے بچوں کے کام آ سکتی ہیں, اگر واقعی آپ ان کو بھی یہ شوق دلائیں, ان کو بھی اس قابل بنائیں کہ وہ یہ چیزیں پڑھیں. لیکن آپ کے کپڑے ہارڈلی آپ کے بچوں کے کام آتے ہیں, آئیں بھی تو وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں. ہاں کبھی دوبارہ وہ فیشن آ جائے, یہ فیشن نکال لیں تو نکال کے پہن لیں اور بات ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی بدوی عربوں کی کہ وہ دین کے رستے میں پیسے خرچ کرنے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں, وہ تاوان سمجھتے ہیں. دوسری طرف کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے گی, حضور کی دعائیں ملیں گی, فرمایا ان کو یہ نصیب ہو جائے گا. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے اتنا عمل بھی کافی ہے. اگر وہ بہت بڑے دین کے سکالر نہیں بھی بنتے تو دین کے کاز میں مالی کنٹریبیوشن بھی کافی ہے ان کی طرف سے. ایک شخص جس کے پاس علم ہے ہی نہیں, اس سے حساب بھی اتنا ہی کم ہے, کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں, ان کے اندر استطاعت ہی نہیں, استعداد ہی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو کس جگہ پیدا کیا اور کتنی زیادہ سمجھ دی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی چھوٹے شہر میں ہونے کی نسبت ایک بڑے شہر میں ہونا, ایک کاسموپولیٹن شہر میں ہونا اور زیادہ انسان کی سمجھ کو تیز کر دیتا ہے. تو جتنی یعنی کہ آج کی فہم و فراست جو ہے وہ تیز ہوتی جاتی, شارپ ہوتا جاتا ہے سب کچھ, جتنا آپ دنیا کے بارے میں زیادہ عقل مند ہیں اتنا ہی حساب بھی زیادہ ہے, اتنے ہی دین کے تقاضے بھی زیادہ ہو جائیں گے. ایک شخص جس کے پاس مال نہیں اس سے تقاضا ہی نہیں کہ تم خرچ کرو, لیکن جس کے پاس ہے اس سے پوچھے. ایک شخص بیچارہ ایک سیدھی آیت پڑھ نہیں سکتا, دس دفعہ کہلواؤ دس دفعہ غلط پڑے گا, اس سے تقاضا نہیں ہوگا کہ تم نے سیدھی کیوں نہیں پڑھی, اس لیے کہ اس کی ہمت ہی نہیں اتنی. لیکن جس کی ہے اور وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا پھر اس کا حساب الگ ہے. اچھا اس میں ایک اور خاص طور پر جو بات ہے, جو منافقین کے بارے میں یہ جو کہا گیا نا کہ انہم رجس مأواہم جہنم, یہ لوگ کیا نماز بھی پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا, پھر کیوں رجس کہا گیا؟ روزہ بھی رکھتے تھے, مسجد بھی جاتے تھے, ظاہری دینداری کے بہت سے کام کرتے تھے, پھر بھی کہا گیا انہم رجس مأواہم جہنم. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ظاہر میں جتنے مرضی کام کر لے انسان, جب تک اندر سے خالص نہیں تو بات نہیں بنے گی. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, اور سبقت کرنے والے, سابقون سابق کی جمع, سابق سبق سے, مسابقت سباق, سباق عربی میں دوڑ کو کہتے ریس. تو سابقون یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے ریس لگانے والے, لیکن بہرحال آگے بڑھ جانے والے, سبقت کرنے والے. الاولون پہلے, اول کی جمع اولون, من المہاجرین والانصار, مہاجرین و انصار میں سے. یہاں صحابہ کرام کی فضیلت اب بیان ہو رہی ہے, اور خاص طور پر ان کی جنہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی, سب سے پہلے پہلے ایمان لے آئے. عورتوں میں کون تھی؟ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ سب سے پہلے ایک عورت مسلمان ہے, اور یہ بات بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ سب سے پہلے ایک عورت نے شہادت پائی, حضرت سمیہ نے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ عورت کا کیا کردار ہے بھلا، عورت کا کیا کام، عورت معاشرے کا حصہ ہے. تو سب سے پہلے سابقون میں پھر، یعنی جب سابقون کی بات ہوگی تو حضرت خدیجہ کی بات ہوگی، پھر اسی طرح مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہوگی، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی. اور انصار کون ہے؟ مہاجرین ہیں نا یہ سب جن کی بات ابھی ہو رہی تھی. انصار کون ہیں؟ مدینہ کے رہنے والے جو شروع شروع میں مسلمان ہوئے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اچھا، سابقون سے ایک اور مراد بھی لی گئی ہے، اور وہ کیا؟ کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کی. سابقون سے مراد وہ جنہوں نے دو قبلے فالو کیے، یعنی خانہ کعبہ بھی اور پھر بیت المقدس بھی، کیونکہ بعد میں بیت المقدس 16-17 مہینے کے بعد اس کی طرف سے رخ پھیر لیا گیا تھا، پھر اب کسی کے پاس چانس نہیں رہا. اب اگر آج ہم چاہیں کہ ہم بھی ذرا کسی دن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. تو وہ لوگ جن کو یہ سعادت ملی، تو وہ کن کو ملی؟ انہی کو جو شروع شروع میں اسلام لے آئے تھے، انصار میں سے اور مہاجرین میں سے. بعض کے خیال میں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی وہ سابقون الاولون ہیں. بہرحال، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ. اتبعوہم مراد ہے تابعین. تابعین کس کو کہتے ہیں؟ تابع کی جمع ہے، پیروکار. کس کے پیروکار؟ صحابہ کرام کے، انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے. لیکن شرط کیا ہے؟ بے احسان، احسان کے ساتھ، نیکی میں پیروی کرنے والے، اچھائی میں پیروی کرنے والے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کن سے راضی ہو گیا؟ سابقون الاولون سے، من المہاجرین والانصار سے، اور ان سے جو ان کے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پہ چلے. اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے. رضی اللہ عنہم، کیوں کہ رضو عنہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رضی اللہ عنکم، تو پھر کیا کرو؟ آپ اس سے راضی ہو جائیں، اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے. اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اچھی بری تقدیر پہ راضی ہونا. کہتے ہیں نا، اس شخص نے ایمان کا لطف اٹھا لیا جو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو گیا. کہ انسان کو اللہ جس حال میں رکھے، انسان اس پہ راضی رہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کی ان کے لیے جنتیں، باغات، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی عظیم کامیابی ہے.